اور شکست کی صورت میں سزا، تکلیف، مصائب و شدائد سہنے کے لیے تیار ہونا اور اس سے نہ نالا ہونا، جہاد کے عظیم مقاصد کے سامنے انہیں دنیا کی معمولی تکلیف سمجھنا، اور اللہ کے خوشنودی اور دین کی سربلندی کے عزائم کو اس سے بہت اونچے سمجھنا، پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت، سپاہی کی ٹریننگ، یہ سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 177 میں، اور اس میں پانچ معتقدات ہیں، پانچ عملیات ہیں. جنگ وہ مجاہد کر سکتا ہے، دشمن کے مقابلے میں وہ جان لڑا سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، ایک، آخرت پر دو، ملائک پر تین، آسمانی کتابوں پر چار، تمام پیغمبروں پر پانچ. یہ معتقدات ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی، اور اس میں پانچ اعمال موجود ہو. ایک تو مال خرچ کرنے کا جذبہ ہو، وآت المال علی حبی ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. دوسرا نماز کا پختہ ہو، وآقام الصلاۃ. تیسرا زکات کا چور نہ ہو، وآت الزکاۃ. چوتھا عہد و پیمان کا پابند ہو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور پانچواں، جنگ اور تکلیف میں بھاگنے والا نہ ہو، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. پانچ معتقدات اور پانچ عملیات جس مجاہد کے موجود ہوں اور اس کی ٹریننگ وہ حاصل کر چکا ہو، اللہ فرماتے اولئک الذین صدقوا، یہ مجاہدین کہلانے میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے. متقی کا معنی یہ ہے ثابت قدم رہنا، فاسق کے معنی ہے منحرف ہونا، میدان چھوڑ کے بعد. جہاد کا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور جہاد کے لیے مجاہد کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے، اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کہ کیسی ٹریننگ کر رہا ہے. جب ایک دفعہ مسئلہ اٹھایا تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تک پورا جہاد چلایا، پورا نظام حیات دے دیا ہے اس میں. مثلا چار قانون نافذ کر لیے. ایک قانون یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں ظالم سے مظلوم کا انتقام لینا ہو، یہ قانون موجود ہونا چاہیے کہ کوئی ظلم نہ کر سکے. فرمایا کتب علیکم القصاص، ظالم و قاتل سے بدلہ لینا پڑے گا، ایک قانون. دوسرا یہ کہ لوگ لڑتے کیوں ہیں، قتل کیوں ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، تقسیم مال بقاعدہ شرعیہ ہو، کہ کوئی کسی کے مال اور جائیداد کو ہاتھ نہ بڑھا سکے. ہر شخص اپنی جان و مال کے اعتبار سے عزت، امن، حفاظت کے ساتھ. دوسرا قانون ہوا تقسیم المال بالقاعدہ الشرعیہ. تو تیسرا قانون یہ ہے کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو. اس کو کہتے ہیں تحمل الشدائد، مصائب و شدائد افسران، وزراء، سفراء، حکمران، ان کے کارندے شدائد و مصائب سہنے کے لیے تیار ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ شدائد و مصائب آئے، ملک و ملت بیچنے لگے اور بھاگ جائے، تو روزہ فرض کر دیا گیا. تو چوتھا قانون نافذ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، خبردار کے ملک میں رشوت اور رشوت کی بو بھی لگ گئی، رشوت کی چمک بھی کہیں آئی. اور فرمایا حکمرانوں کو پیسے دینا اور رشوتیں دینا ایسا ہے جیسے کنویں سے پانی نکالنے کے بجائے کنویں میں پانی باہر سے چھوڑنا. کنویں سے جب پانی نکلتا ہے تو کنواں آباد ہوتا ہے اور پانی شیرین ہوگا, اور اگر باہر سے کنویں میں پانی آنے لگے تو کنواں ویران ہو جائے گا, بنجر ہو جائے گا, کھڈا بن جائے گا, پانی سڑ جائے گا. جب چار قاعدے ملک کے نفاذ کے لیے نافذ کر دیے گئے, پاکستان کے چھوٹے چھوٹے چار صوبے, قرآن نے 1400 سال پہلے چار قوانین نافذ کیے ہیں, قتل و غارت گری, ظلم و ستم کا بدلے انصاف سے لو, مال بقاعدے شریعہ کماؤ اور کھلاؤ اور تقسیم کرو, تحمل شدائد و مصائب سے نہ ڈرو, کوئی ایک پائی غلط طریقے سے نہ کماؤ. تو 18 قاعدے ذکر کیے کہ اب رعایا درست ہو جائے. مجاہد کی ٹریننگ کو ہم کہتے ہیں تہذیب الاخلاق, اور چار قوانین جو ملک میں نافذ ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں تدبیر المنزل, ان کو ہم کہتے ہیں تدبیر المنزل, ملک چلانے کا اصول. اور پورے رعایا کو کیسے سنبھالیں گے, کراچی کی دہشت گردی کیسے ختم ہوگی, مکرانی اور بلوچوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے, پنجابی اور پختونوں میں الفت و محبت کیسے پیدا ہوگی, ملک کے چار صوبے ہیں ایک دوسرے سے نالا ہے, یہ بات تو اچھی نہیں ہے. تو 18 قواعد ذکر کر دیے. اس کو کہتے ہیں ہم السیاست المدنیہ, پورے ملک میں ایسا نظام چلاؤ کہ بلوچ پختونوں پر, پختون پنجابیوں پر, پنجابی ہندوستانیوں پر جان چڑھ دیں, ان کے درد غم کو اپنا سمجھے, ان کی عزت اپنی عزت سمجھے, اور اپنی توانائی کمائی ان کے سامنے پیش کرے. ایسے 18 قواعد ذکر فرمائے سورت کے اندر. ان میں پہلا قاعدہ ہے ضرورت کے لیے مال خرچ کرنا, انفاق, آیت نمبر 215 میں. دوسرا مسئلہ ہے جذبہ جہاد, آیت نمبر 216 میں. اور تیسرا مسئلہ ہے حکم القتال فی اشہر الحرام, اشہر حرم میں, دینی عزت اور احترام کے مہینوں میں قتل و غارت گری نہ کرنا, آیت نمبر 217. اور شراب اور جوئے پر پابندی, النہی عن الخمر والمیسر, آیت نمبر 219. یتیموں کا خیال کرنا, دیکھ بھال کرنا, اصلاح الیتامہ, آیت نمبر 220. مشرک اور بدعقید لوگوں سے معاملات اور نکاح نہ کرنا, آیت نمبر 221, نکاح المشرکات. گندے افعال سے پرہیز کرنا, اپنی بیوی سے بھی جماع اور نفاس میں نہ ملنا, الجماع فی الحیض, آیت نمبر 222. جماع اور وتی کا مقصد کیا ہے, مقصد الوتی, آیت نمبر 223. ان تمام امور پر عمل کیسے ہوگا, التعظیم للہ, اللہ کی عظمت اور خوف موجود ہے, آیت نمبر 224. الالہ, خاوند اگر بیوی سے ناراض ہو جائے, قریب جانے قریب نہ جانے کی قسم کھائے, اس کا مسئلہ, آیت نمبر 226. مسلۃ الطلاق, رجی بائن مغلظہ, آیت نمبر 228. رضاعت, شیرخواری اور دودھ پلانے کے مسائل و آداب, آیت نمبر 233. عدت المتوفا عنہا زوجہا, بیوہ عدت کتنی گزارے گی, کہاں گزارے گی, آیت نمبر 234. حکم الخطبہ, دوران عدت متوفا عنہا زوجہا کو پیغام نکاح دینا جرم ہے, حکم الخطبہ آیت نمبر 225، طلاق الغیر مدخول بہا، جس خاتون کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور ناچاقی بڑھ گئی، طلاق ہو گئی، اس کا مسئلہ، آیت نمبر 226، حکم الصلاح، کئی طلاق، نکاح، رضاعت، ایلا، لین دین میں پس کر نماز بھول نہ جائے، حافظ علی الصلوات، نمازوں کا بڑا خیال رکھنا، والصلاۃ الوسطی، وقوموا للہ قانتین، آیت نمبر 238، الوصیت، دنیا سے جاتے جاتے گناہ نہ کرے، رشتہ داروں کی تلفی نہ کرے، درست کلام کرو، اللہ کو جواب دو گے، حکم الوصیہ، آیت نمبر 240، حکم المتع، کسی خاتون کا مہر اور حق نہیں بنتا اور آپ رخصت کر رہے ہیں نکاح کی وجہ سے، احساس کے ساتھ رخصت کرو، بدمزگی کے بعد بھی محبت و الفت کا خیال رکھو، حکم المتع، آیت نمبر 241، یہ 18 قواعد ہیں، اس سے ملک کے اندر سیاست کامیاب ہو جائے گی، اس سے پورے رعایا کے اندر دین آ جائے گا، اخلاق آ جائے گا، پورے رعایا کے اندر خدا پرستی آ جائے گی، پورے رعایا کے اندر غیر، اجنبیت، دوری، بدچلنی، جہل، نافرمانی، سرکشی، ہٹ درمی، ان کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس میں مجاہد کی تربیت ہو رہی ہے، اور اس کو 5 معتقدات بتائے، 5 عملیات بتائے، اور جس ملک میں جہاد ہو رہا ہے اس میں اسلام کے نفاذ کے لیے 4 اصول ذکر کیے، پہلا اصل قصاص، دوسرا مسل تقسیم المال بالقاعدۃ الشریعہ، تیسرا اصل تحمل الشدائد والمصائب، کتب علیکم الصیام، اور چوتھا اصل الاصل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، رشوت ستانی پر پابندی، اور 18 قاعدے سیاست، یہ تدبیر المنزل ہو گیا، اور ملکی سیاست کو درست چلانے کے لیے 18 فروعی احکام آ گئے۔ آج پاکستان میں یہ نافذ کرو، دیکھو کہ یہاں کے غیر مسلم خود مسلمان ہوں گے، یہاں کے فاسق فاجر اعلیٰ درجے کے متقی بنیں گے، یہاں کے حرام خور پرلے درجے کے اموال ناجائز سے بچنے والے اور زاہد و عابد بن کے دکھائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جہاد کا ہے، جنگ چڑ جانے کا، یہ صورت آل عمران چوتھے پارے میں آ رہا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَائِدَ لِلْقِتَالِ، جنگ بدر اور جنگ احد، 2 ہجری میں اور 3 ہجری میں 2 جنگیں لڑائی، اور دونوں میں مجاہدین سرفراز ہوئے، ٹریننگ کامیاب تھی، تربیت زبردست تھی، اور اس کے بہترین نتائج نکل آئے۔ دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ تقسیم الغنائم سورۃ انفال سے شروع ہو چکا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، کے جہاد کامیاب ہونے کی صورت میں مجاہدین گھر بیٹھ کے لڑنا شروع نہ کریں، مال و دولت کے لیے، جائیداد و زمین کے لیے، فرمایا انفال اللہ اور رسول کے ہیں، اللہ اور رسول جن کو حقدار جانے ان کو انفال ملیں گے، غنائم ان کا حق ہے۔ اور یہ مضمون مکمل ہوا ہے سورہ فتح کے اندر، جہاں فتح البلاد ہے، اور حجرات کے اندر جس میں اصلاح العباد ہے۔ بہت زمانے کی بات ہے، چھٹیاں تھی، میں لاہور گیا، کچھ اور رفقا مل گئے، اور انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا میں ویسے، مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگ تھے، میں نے کہا میں تو ملنے آیا ہوں، اور 2-3 افریقی ساتھی تھے، انہوں نے کہا ہمیں لاہور پشاور دکھاؤ۔ وہاں 2-3 ساتھیوں نے مجھے آہستہ سے کہا کہ بھائی ہم ایک مصیبت میں پھنسے اور ایک کیس ہے بہت خطرناک، اس سلسلے میں ایک وکیل صاحب سے ملنا ہے، ہم کبھی ملے ہیں ہی نہیں وکیلوں سے، تم ساتھ چلو، تم کراچی رہتے ہو، تمہیں باتیں آتی ہوگی. میں کہتا ہے چلو ملاقات ہے، یہ کرنے آئے ہیں ہم بھی کر لیں گے. وہاں لاہور میں جگہ ہے، وہاں پر سارے وکلا رہتے ہیں، ہر طرف وکلا کے دفتر ہیں. ایک جگہ وہ لوگ بھی چڑھے، میں ساتھ تھا. خدوائی صاحب ایک وکیل کہلاتے تھے پرانے، بہت بڑا دفتر تھا تیسرے چوتھے مالے میں. ہم وہاں چلے گئے، کافی لوگ تھے وہ نکل رہے تھے، ہم باہر بینچ اوپر بیٹھ گئے. دس پندرہ منٹ بعد گھنٹی بجی، ان کے آدمی نے کہا آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہم جب داخل ہوئے، قدوائی صاحب کا دفتر تمام کتابوں سے بھرا ہوا ہر طرف. میں نے پہلی مرتبہ کسی بڑے وکیل کا دفتر دیکھا جس میں قانون کی بہترین اور زبردست ذخیرہ ہو. آپ قدوائی صاحب درمیان میں بیٹھے ہیں اور بالکل صفاً صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور لاڈ میکالے اور ولدلے ویسے نہیں گئے، انہوں نے اپنا پورا تخم جوڑا ہے. اور لیمپ جل رہا تھا، اس کے سامنے ایک کتاب تھی، اس پر بڑے دونوں ہاتھ رکھے اور ایسے دیکھے، کہا مولوی مولوی سارے مولوی آ گئے، کیا ہو گیا مولویو؟ ان کے سیکرٹری نے کہا ان کا کوئی کیس ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا وکیل صاحب آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں، 20 منٹ ہو گئے ہم باہر بیٹھے ہوئے، آپ کو علماء کا احساس نہیں؟ کہنے لگا میں کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کتاب کا ایک چیپٹر پورا ہو رہا تھا، وہ پورا ہو گیا اور میں نے گھنٹی بجائی، اور کتاب بڑی زبردست ہے. میں نے پوچھا کتاب کس موضوع پر ہے اور کس نے لکھی؟ کہنے لگا کتاب جہاد پر ہے اور ایک امریکن نے لکھی ہے. میں نے پوچھا کہ جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. اس کتاب میں آپ جو اسٹڈی کر رہے تھے جہاد کا کون سا مرحلہ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد جب روئے زمین پر پیش آتا ہے اس کے کل 3 مرحلے ہیں، چوتھا نہیں. جب سے جہاد کا لفظ لغت میں پیش آیا اس وقت سے لے کے آج تک آسمان و زمین کے جہاد کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ جہاد کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانے کا ہے، تیسرا مرحلہ فتح کی صورت میں تقسیم غنائم میں اور شکست کی صورت میں تحمل شدائد. قدوائی صاحب نے مجھے کہا ایسی کتاب کون سی ہے جس میں یہ 3 مرحلے ہو جو آپ بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. اس نے کہا میں نے تو قرآن بہت اسٹڈی کیا ہے، بہت مطالعہ ہے میرا، وہاں تو ایسا نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ کے مطالعے اور اسٹڈی میں نہیں ہے، قرآن میں. مولوی حیران ہے کہ ہم کس کام کے لیے آئے، اس نے نیا کام شروع کیا. میں نے کہا کہ سورت بقرہ آیت نمبر 177 سے مجاہد کی تربیت ہو رہی، 5 معتقدات، 5 عملیات اور آیتیں پڑھی. تدبیر المنزل کی اصلاح کے لیے 4 قاعدے ہیں، رعایا کی اصلاح سیاست المدنیہ میں 18 فروع ہے، ضروری احکام ہیں. اور جنگ چھڑ جانا، جنگ پیش آنے کی صورت آل عمران میں 2 پیش کر دی، بدر و احد، اور اصلاح اور فتح کی صورت میں تقسیم الغنائم، صورت انفال و توبہ، شکست کی صورت میں اور فتح کی صورت میں مجاہد کے حالات، صورت فتح اور صورت حجرات، کہ بھاگے نہیں، اصلاح کی کوشش کرے، ملکوں کو آباد رکھے. ادوائی صاحب نے دراز کھینچا، سر سے ٹوپی نکالی اور دراز پہ سر پہ رکھی ہے، بالکل ایک انڈا ہے جو چمک رہا ہے، جالی کی ٹوپی سر پہ رکھی ہے. مجھے کہتے ہیں آپ اس بڑی کرسی پر بیٹھے، میں دوبارہ کیسٹ لگاتا ہوں اور آپ اس کو بیان کریں. میں نے کہا آپ کوئی اور صورت پوچھیں، کوئی اور مسئلہ. میں نے کہا ذرا اس کا دماغ صحیح ہوگا. اس نے کوئی اور مسئلہ پوچھا، میں نے ایک اور صورت پڑھی. میں نے کہا اس کی مکمل تفصیل اس میں ہے. کہنے لگا آپ اس طرف پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں، ایک مسجد میں امام ہوں، وہاں طالب علم سال بھر مجھ سے کتابیں پڑھتے ہیں اور شعبان اور رمضان میں ان کو اس طرح کورس کراتا ہوں. او قدوائی صاحب دیوانے ہو گئے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں آپ نے اخبار میں کیوں نہیں دیا، یہ تو بہت ضروری ہے. اور اپنے وہ کتاب جو تھی اس کو اٹھا کے ایسے سامنے پھینکی، کہ اس میں کچھ بھی نہیں، ایسے فضول کتاب. میں نے کہا جس کو 20 منٹ تک آپ نے وقت ضائع کر کے ہمیں سزا دی. کہا معلوم نہیں تھا، اب انشاءاللہ سارا کام آپ کا کروں. قدوائی صاحب نے گھنٹی بجائی، کہا علماء کے لیے بہترین ٹھنڈی چیزیں لاؤ، چائے بنواؤ، بسکٹ منگواؤ، اور اس وقت جب تک میں نہ کہوں یہ لوگ بیٹھے ہوں، خبردار کسی کو اندر آنے دیا. یہ بڑے کام کے لوگ آئے. الحمدللہ قرآن کا معجزہ ہے، جس کو جس میدان میں آپ اتاریں گے اس کو فتح کر کے دے گا. کاش کہ اہل علم قرآن پر متوجہ ہو جائے، انہیں توجہ نہیں. آپ خود سنتے ہیں کہ وقت نہیں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں. یہ میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ روشن ہو جائے اور آپ مضمون کی قدر جانیں. صرف پڑھایا جائے اور کان سے سنا جائے اور دوسرے کان سے نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ غیرتی قوم کا طرز نہیں ہے. غیرتی قوم ایک بات سے 10 باتیں سمجھتی ہے. یہ وہ مضمون ہے، وہ مقالہ ہے جس کو خدا نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے. جو نبی اس کتاب کو لے کر کے آئے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے وعدہ نہیں کیا کہ آپ زندہ رہیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، آپ نہیں رہیں گے تب بھی کتاب رہے گی، کتاب کا بدل کوئی نہیں. ہماری دانش میں امت میں پہلا فرد جس نے باقاعدہ جہاد لکھا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص، امام بخاری اور مسلم کے استاذ الاساتذہ، شیخ المشائخ عبداللہ ابن المبارک ہے، جنہوں نے کتاب الجہاد لکھی. ویسے ہر امام کے سیر ہوتے تھے، سیر، کتاب السیر، سیر اوزائی اور سیر مالک ہو، سیر ابو یوسف نے دونوں غرض کیا ہے. سیر کے معنی جنگی مسائل، فنون حرب. ایسا زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کا درس سن کر واسط کے کمانڈر ان چیف حسن شیبانی، خود کمانڈر ان چیف ہے اسلامی قلمرو کا، اور اپنے بیٹے امام محمد کو امام ابو حنیفہ کے درس میں کوفے کے اندر اور پھر بغداد میں داخل کیا. اس لیے امام محمد نے جنگی مسائل بہت زیادہ لکھے اور آپ کی کتابوں کی کئی 100 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. باقی بخاری منفرد ہے، دنیا میں ممتاز ہے کہ جس کے اصح میں مغازی غزوات رسول علیحدہ ہے اور کتاب الجہاد 2-3 پاروں میں علیحدہ ہے. امام بخاری اس عنوان کے شہنشاہ مطلق ہے، امیر المومنین فی الحدیث و امیر المومنین فی کل فن و علم و عنوان، وَكَفَى لَهُ فَخْرًا وَشَرَفًا فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى هَٰؤُلَاءِ الْمَزَايَا وَالْمَفَاخِرِ. بخاری تاجدار ہے امت محمدیہ کی. اس نے یہ عجیب کارنامہ انجام دیا کہ کتاب الجہاد علیحدہ لائے جلد اول میں اور مغازی علیحدہ لائے, بتانے کے لیے کہ پیغمبر نے جو غزوات لڑے وہ علیحدہ ہے اور امت جو قیامت تک لڑے گی وہ علیحدہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم, پہلا مسئلہ تھا توحید کا, اللہ ایک ہے, عظیم ہے, معبود برحق ہے, وہی مشکل کو شاہ حاجت رواؤ کارساز. دوسرا مسئلہ تھا رسالت کا, اس مسئلے کو بیان کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رکاوٹ کیا ہوگی؟ شبہات. توحید کے لیے رکاوٹ کون ہے؟ کتابی لوگ, لکھے پڑے جاہل, لکھے پڑے بے دین. یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, توحید کا مقصد کیا ہے؟ ایمان بالآخرت. رسالت کیسے ثابت ہوگی؟ صداقت کتاب سے, قرآن کا اعجاز, قرآن کی روانی دوانی, قرآن کی صداقت و سچائی. جب اللہ وحدہ لا شریک ہے, قرآن کہتا ہے, نبی برحق ہے, رسول مرسل اور رسول معصوم ہے, تو جو لوگ نہ مانیں ان کے ساتھ جہاد کی ضرورت پیش آئے گی. تیسرا مرحلہ جہاد کا ہے. اور جہاد کیسے لڑا جائے گا؟ اس کے قواعد و تدابیر. اور جہاد کامیاب ہونے کی صورت میں بھی اور جہاد کی ضرورت پیش آنے کی صورت میں بھی انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے دین پر خرچ کرنا بہت ضروری بات ہے. جہاد اور انفاق کی کامیابی کے لیے ایک جماعت بنانی پڑتی ہے. ولتکم منکم امہ, جماعت ضروری ہے, اہل حق کی, اہل خیر کی. 1857 میں ظاہری اسباب کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں نے ہند کو شکست ہوئی, تو 1862 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رہی. علماء سمجھ گئے, اولیاء سمجھ گئے کہ اس طرح جہاد نہیں ہوتا. کوئی وہاں لگا رہے, کوئی اس کونے میں لگا رہے, مرتا رہے, یہ جہاد نہیں ہے. مشکل جہاد کا آپس میں ربط ہوگا, مجاہدین کا امیر ہوگا, مجاہدین کے قاعدے اور آداب ہوں گے. اس لیے تنظیم بنانی پڑی, جماعت بنانی پڑے گی. اور جماعت پہ کیسے چلے گی؟ ارکان کے لیے آداب ہوں گے, شرائط ہوں گے, جس کو ہم آداب کہتے ہیں. سورۃ بقرہ آسمان و زمین کا پورا نظام. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے, یا حضرت عمر نے کہتے, 12 سال میں اس کے احکام و تفصیلات ضبط فرمائی. اور جب سورۃ بقرہ کے علوم و مضامین سے فارغ ہو گئے تو اس خوشی میں انہوں نے اونٹ کاٹا اور تمام دوستوں کی اور حاضرین کی دعوت فرمائی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نہیں ہے کامل نیکی کہ پھیر دو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف. صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کا مقصد سمجھنا ہے. ولیکن البر, لیکن نیکی کامل, بر من, یہ مقدر نکالنا پڑے گا. لیکن کامل نیکی, نیکی اس شخص کی ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لے آیا اللہ اور آخرت کے دن پر, ایک, والملائک, دو, والملائکہ کے فرشتوں پر, تین, والکتاب پر, آسمانی کتابوں پر, چار, والنبیین اور پیغمبروں پر, پانچ. یہ پانچ معتقدات ہو گئے مجاہد کی تربیت کے لیے, سپاہی کی ٹریننگ کے لیے. پانچ معتقدات, عقیدہ پہلے ہوگا, ایمان اللہ پر ہو, آخرت پر ہو, ملائک پر ہو, آسمانی کتب پر ہو, پیغمبران پر, حق پر ہو, تو عملیات شروع ہو رہی. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اور دے مال اللہ کی محبت میں, ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو, والیتام یتیموں کو والمساکین ناداروں کو وابن السبیل مسافروں کو والسائلین مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور غلاموں کے آزاد کرنے میں. یہ مال خرچ کرنا ایک حکم ہے اور اس کے اصناف بتا دیے, رشتہ دار بھی حقدار ہے, یتیموں کو بھی بنتا ہے, ناداروں کو بھی پہنچانا ہے, مسافرین کی بھی حاجت پوری کرنی ہے, مانگنے والوں کا بھی خیال کرنا ہے, غلام اور کنیزوں کو بھی آزاد کرنا ہے. یعنی مال اگر خدا کی محبت میں خرچ ہونے لگے تو اس سے بہت کام ہو جائے, رشتہ دار بھی خوش, یتیموں کا بھی مشکل حل, مساکین کی بھی پریشانی دفع, مسافر و سائلین اور غلام اور کنیزوں کی بھی بیڑا پار. وَآقَامَ الصَّلَاةَ اور پابندی سے پڑھے نماز دو, وَآتَ الزَّكَاةَ پابندی سے دے زکات تین, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور پورا کرنے والے ہو عہد کو جب بھی عہد کرے چار, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور جمنے والے ہو جنگ کے وقت اور تکلیف کے وقت, ضرا پریشانی بیماری, بأسا وَحِينَ الْبَأْسِ خاص کر میدان جنگ میں جم کے رہے. اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں, واولئک هم المتقون اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں. صداقت اور تقویٰ دونوں بیان فرمائے, ہدی للمتقین کے ساتھ مضمون ملا دیا, اولئک هم المتقون, مسئلہ وہی ہے توحید کا. تو اب وہ یہ دس احکام, پانچ اعتقادی اور پانچ عملی, یہ ہو گئے تہذیب الاخلاق, ٹریننگ, تربیت, تمرین, تدریب کس لیے؟ کہ مجاہد با کردار ہو, با اخلاق ہو, اکڑ پکڑ نہ ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ ہر شخص کو تلوار نکالے, کلشن کوف سن دے, یہ پیسے دیتے ہیں نہیں, یہ کام شروع کر چکے تھے, اس لیے تو اللہ نے ان پر بلا ڈال دی مسلط, یہ کام شروع ہو چکا تھا. تہذیب الاخلاق, جب مجاہد کے اخلاق ضروری ہے تو قرآن دان, تفسیر پڑھنے والا, حدیث اور فقہ علوم و فنون پڑھنے والا, اللہ کی وحدانیت و نبی کی رسالت, قرآن کی صداقت اور آخرت کے یقین پر ایمان رکھنے والا کا کردار کتنا بلند ہونا چاہیے. اب وہ چار قاعدے جس سے ملک کا نظام درست ہو جائے. پہلا قاعدہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص فی القتلی, فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولین کے لیے, قتلا جم قتیلن, جیسے جرحا جم جریحن, شتا جم شدیدن, مردا جم مریضن. قتلا مقتولین کے لیے بدلہ لینا ہوگا, مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینا ہوگا, الحر بالحر, آزاد آزاد کے بدلے میں, والعبد بالعبد, غلام غلام کے بدلے میں, والانثی بالانثی, عورت عورتوں کے بدلے میں. بڑے خاندانوں کے ہاں اگر غلام قتل ہو جاتا, وہ غریبوں کے اصیل اور دو دو غلام قتل کرتے, بڑے خاندان کے آدمی اگر قتل کر لیتا حر, تو وہ نہیں قتل ہوتا, اس کے بدلے میں وہ غلام دے دیتے. قرآن نے کہا یہ دھاندلی اور یہ ظلم و ستم نہیں چلے گا. یقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. معاشرہ کے اندر جب ظلم ہوتا ہے تو تین اصناف متاثر ہوتے ہیں, بڑے خاندان اپنے لوگوں کو اور چھوٹے خاندانوں میں فرق کر لیتے ہیں, اپنے غلام اور نوکر کو دوسرے کے شہزادے سے بڑا سمجھتے ہیں, اپنے گھر کی نوکرانی کو دوسرے کی ماں اور بیٹی سے قیمتی گردانتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو لگام دینا ضروری ہے, ان کو اخلاق اور انصاف پر لانا, انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری ہے. ہاں جی, باللہ آیا تھا, جبلا روم کے ایک قبیلے کا سردار تھا, جبلا آیا تھا اور اس کے ساتھ 200 فوجی تھے اور کعبے کا طواف کر رہا تھا. ایک غلام عربی، اس کو جلدی تھی، وہ جلدی جلدی طواف کر رہا تھا. جبلہ قوم کا بڑا تھا، رنگین شال پہنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت، اور عربی دوڑتے ہوئے شال کے کنارے پر پاؤں رکھا، جبلہ کی دھوتی کھل گئی. اس نے پیچھے پلٹ کر عربی کو ایک شڑپ لگایا، تھپڑ مارا اس کو. مضبوط آدمی تھا، عربی کو ایسا تھپڑ لگایا کہ وہ کعبے کی دیوار سے ٹکرا گیا. عربی طواف سے فارغ ہو کر سیدھا حضرت عمر کے دربار چلا گیا اور کہا، ایک عرب سردار آیا ہے اور طواف کے دوران غلطی سے میرے پاؤں اس کی دھوتی پر آئے اور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، یہ دیکھ. اور انگلیاں کھڑی کی. حضرت عمر نے پولیس کو کہا پکڑ کے لاؤ. پولیس واپس آئی اور کہا کہ وہ جو جبلہ ہے اور قبیلے کا سردار ہے. حضرت عمر نے کہا، میں کہتا ہوں پکڑ کے لاؤ. سردار کون ہوتا ہے؟ سردار کو تو پکڑنا ہے. جبلہ کو لایا گیا. حضرت عمر نے کہا، کیوں مارا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ من دخلہ کان آمنا. یہاں کوئی کسی کی پٹائی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، اس نے میری دھوتی پر پاؤں رکھا. حضرت عمر نے کہا، دھوتی پر پاؤں رکھنے کی سزا اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے اور کعبے کے سامنے طواف کے دوران. عربی سے کہا، معاف کرتے؟ اس نے کہا، نہ معاف نہیں کرتا. جبلہ سے کہا، سیدھے کھڑا ہو جاؤ. جبلہ سے کہا، سیدھے کھڑا ہو جاؤ، ہاتھ نیچے کرو. جبلہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ نیچے کیے. عربی نے کہا، اس کے ہاتھ بڑے ہیں، میرے چھوٹے ہیں. حضرت عمر نے کہا، پھر کیا کروں گے؟ کہا، دور سے دوڑتا ہوا ہوں. حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے. وہ دور گیا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور جب قریب آیا تو جبلہ کے منہ پہ ٹھاک لگایا. جبلہ واپس چلا گیا، وہاں سے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. لوگوں نے حضرت عمر کو کہا. حضرت عمر نے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جبلہ کو چھوڑ کے تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی. جبلہ جیسے 10 لاکھ اور کافر مرتد ہو جائے، لیکن اسلام کا نظام عادلانہ اپنی جگہ ہٹا لو، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر انصاف، انصاف سے بدلہ لینا، فی القتلا، مقتولین کے بارے میں، یعنی مقتول کا بدلہ قاتل سے لینا، قصاص پورے انصاف کے ساتھ. الحر بالحر، آزاد قتل ہوگا آزاد کے بدلے میں جب قتل آزاد نے کیا. والعبد بالعبد، اور غلام قتل ہوگا غلام کے بدلے میں جب اس نے قتل کیا. والانثی بالانثی، اور عورت قتل ہوگی جب عورت کو قتل کر چکی ہے. عورتیں بھی بہت لڑاکی ہوتی، اخبارات میں آتا ہے خاوند کو قتل کیا، باقاعدہ گراری والی چاقو خریدا اور کہا ہے کہ اس کی مشق میں نے پہلے مشق کی کہ اس کو ایسا دبایا جاتا ہے تو یہ ایسا چلتا ہے. پھر جب خاوند سے الجھ گئی عورت تو اس نے گراری والے چاقو اس کے گلے پہ رکھ دیا، اسے گلا کٹ گیا. حدیث میں ہے کہ جب تم تربیت نہیں کرو گے اور خدا کا خوف نہیں کرو گے، ہر چیز میں تم کو خطرہ ہو، ہر چیز. توبہ. فمن اوفی لہ من اخیہ شیئن، پس جس کسی کو معاف کر دیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ، یعنی قصاص آ رہا تھا لیکن فیصلہ ہوا کہ قصاص نہ لیا جائے اور وہ رضامند ہو گئے، تو یہ قاعدہ ہے کہ قتل خطا اور قتل عمد دونوں کا قصاص ایک ہے. اور 100 اونٹ ہیں، لیکن قتل خطا کے 100 اونٹ 4-5 سال میں لیا جائے گا آرام آرام سے، غلطی ہو گئی 20 اس سال 20 اگلے سال، اور قتل عمد کی دیت خون بہا وہ شدت کے ساتھ ابھی ادا کر دی، کیوں مارا یار؟ 100 اونٹ قربانی کے دن میں جو ہم خریدتے ہیں مناسب اونٹ 10,000 کا ملتا ہے، تو 10 لاکھ ہو گئے، اور قاضی کو اختیار ہے، مبسوط میں شمس الائمہ نے لکھا ہے قاضی کو اختیار ہے کہ قتل خطا کی صورت میں مقتول کے ورثاء کو کہے کہ سستے سستے اونٹ اونٹ خیر 10,000 ضروری نہیں ہے، 7,000 8,000 والے مکرانی اونٹ سستے ملتے ہیں سندھی، وہ لے لے، قتل خطا ہے، اور قتل عمد کے اندر قاتل کے وہ رسا کو کہے کہ جو سب سے مہنگے اونٹ ہوں گے منڈی میں وہ دینے پڑیں گے 25-25-30-30,000 کا ایک اونٹ، یہ الاراج الامام ہے، کیونکہ ظلم بہت ہوا ہے، زیادتی بہت زیادہ ہوئی، حضرت شیخ الہند کی تفسیر میں یہاں نہیں قتل خطا کے بیان سورۃ النساء میں حاشیے کے اندر کسی اور لکھنے والے سے فحش غلطی ہوئی ہے، وہ جگہ آ جائے گی تو میں عرض کر لوں گا، فمن اوفی لہ من اخی شیئن، پر جس کو معاف کر دیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ، بھائی ہے آپ کا، فاتباع بالمعروف، فوراً ادا کر لو دستور، یعنی اتباع کر لو اس معافی کا دستور کے مطابق، وعدہ انہیں لے بے احسان، اور ادا کرو اس کو احسان سمجھ کر، تیری تو جان جا رہی تھی، انہوں نے جان کے بدلے میں مال قبول کیا، فوراً اٹھو مان لو اور ادا کر لو شکر کر کے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی، مفسرین نے لکھا گزشتہ امتوں میں قصاص حتمی تھا، دیت نہیں ہوتی تھی، فمن اعتدى بعد ذلك، جس کسی نے زیادتی کی اس کے بعد، یعنی دیت بھی لیا اور بدلہ بھی لیا، یعنی دیت نہیں دیا یہ بھی زیادتی ہے، فلہو عذاب الیم، اس کے لیے عذاب دردناک ہے، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں جینا ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اور قتل و غارت گری سے بچو، آیت میں اشارہ ہے کہ خون بہا لینا دینا جائز ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر ہی ہے کہ قاتل قصاص ہو جائے، ایسے دنیا عبرت حاصل کر، پاکستان کا قانون نہیں ہے کہ بس پیسے زیادہ ہو سب کام ہو جائے گا، تمام عدالتیں بھی ٹھیک ہو جائے گی، یا سامنے نیشنل سینٹر میں ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے وقت، ایک چوکیدار نے اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کو دن دہاڑے ذبح کر دیا، اس کی چیخیں باہر آ رہی تھی اور پھر خون کی ندی باہر بہ رہی تھی، سارا محلہ موجود تھا، اس نے اندر سے کنڈی لگائی، وہ پیسے مانگنے آتا تھا، اس کا قرضہ تھا، اس نے کہا صبر کرو آج تمہیں جنت میں ادا کرتا ہوں، اور اس کا گلا کاٹا گرایا ذبح کیا اس کو، اس کا خون جیسے گائے تب ہوتی ہے باہر بہتا ہے، ایک ایجنسی کا آدمی مجھے کہتا ہے یار قاتل کے ورثہ نہیں ہے، میں نے کہا کیوں، کہ میں تھوڑے سے پیسے خرچ ہو جائیں گے بچ جائے گا، میں نے کہا اتنا بڑا قیمتی انسان مارا گیا اور اتنا بڑا ظلم ہوا دن دہاڑے، اور اس کا حال یہ ہے کہ پولیس کیس ہے، ابھی پولیس کے اختیار میں، کہتے ہیں عدالتوں میں بہت بڑا انصاف ہے، عدالتوں کی بنیاد نا انصافی پر ہے، عدالتوں میں بہت بڑا انصاف ہے، جب حضرت صاحب نے حکم دے دیے تو کہا ان کی سندیں کمزور ہیں، یہ تالشمی ہفتہ ہے، یہ جب مولانا نے رسی کھینچی تو کہنے لگے ابھی سوال ابھی نہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں جینا ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تم قتل و غارت گری سے بچو. ہمارے ہاں جہانگیرے میں ایک گھرانہ تھا اور ان کا لڑکا ناحق ایک کیس میں پھنس گیا. کسی جگہ پنجاب میں قتل ہو گیا بہت زبردست قسم کا، اور اس غریب کو اس کے ساتھیوں نے سازش کر کے پوری گواہی اور شہادتوں کے ساتھ ملوث کرایا. اس نے اپنی ماں کو ملاقات میں کہا کہ کم از کم علماء سے دریافت کر لیں کہ نہ میں نے قتل کیا ہے نہ میں جانتا ہوں اس واقعے کو، میرے اوپر کیس مکمل ہے. سزائے موت ہو گئی، آخری عدالت نے بھی فیصلہ سنایا، اور اکثر جن کے ذمہ رحم کی اپیل تھی انہوں نے مسترد کر لیا. اگر میرے علماء کہے کہ اس طرح میں شہید ہو تو چلو میری زندگی اللہ نے اتنی لکھی ہوگی، اور اپنی ماں کو کہا کہ تم صبر کرو، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ میں نے یہ واقعہ نہیں کیا، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، میرا اور مقتول کا کوئی آپس میں قصہ نہیں. وہ عورت جہانگیر آئی اور اس نے سر منہ پیٹا اور یہ واقعہ مشہور ہو گیا. وہاں ایک اور گھرانہ تھا، انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھا کر اور ایوب خان کے گاؤں لے گئے، وہ فیلڈ مارشل تھا پاکستان کا، اور ریحانہ جو اس کی بستی ہے وہاں لے گئے اور اس کی والدہ سے ملاقات کرائی. ان کی والدہ اور ان کی گھر والی نے جب ان کی باتیں سنی، ان النساء ینصرن بعضهن بعضا، بخاری میں ہے، عورتیں عورتوں کی جلدی مدد کرتی، وہ بھی رونے لگی کہ ناحق خامخواہ ایک بے گناہ کو پھانسی کیا جا رہا ہے اور تختہ دار پہ اس کو لٹکایا جا رہا ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ دیکھو وہ ابھی گھر سے ہو کے گیا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا. اس زمانے میں ٹیلی فون یہ سلسلے بہت کمزور تھے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر تیرے بیٹے کی زندگی اللہ نے چاہیے تو وہ رابطہ کر لے گا، رابطہ کرنے کے بعد وہ پھانسی نہیں کر سکے گا، اس کو کرنے نہیں دوں گی میں. خدا کا کرنا یہ تھا چند منٹوں بعد کسی وائرلیس کے ذریعے ایوب خان نے اپنے گھر بات کی. اس کی ماں نے اس کو کہا اور باتیں چھوڑو، یہ ایک لڑکا ناحق پھانسی گھاٹ میں ہے، اس کو کہیں پھانسی تو نہیں کیا، پہلے مجھے جواب دو. انہوں نے معلومات کر کے کہا کہ نہیں، وہ کل صبح پھانسی ہونے والی ہے 4 بجے. اس نے کہا اس کو پھانسی نہیں کرنا، وہ بے گناہ ہے، اور میں مکمل تحقیق کر چکی ہوں، اس کی ماں میرے پاس ہے اور یہ بالکل غلط ہے، آپ کے تمام کاروائیاں جھوٹی اور بوگس ہیں. ظاہر ہے ماں کا حکم تھا اور لڑکے کو چھوڑ دیا. اللہ اس لیے فرماتے تمہیں بدلہ لینے میں، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا قصاص کا. علماء لکھتے قصاص کے معنی ہے انصاف کا بدلہ، ظلم کا بدلہ نہیں. ہماری زمین پر عید کے دن چور پکڑا گیا، ہم نے پولیس کے حوالے کیا. چور جس فارم کا تھا وہ بہت تکڑے لوگ تھے، انہوں نے جا کے تھانے دار کو پیسے دے دیے. اتفاق سے میں اور منصور بھائی اس وقت پہنچے اور وہ تھانے سے باہر جا رہا تھا. ہم نے ان کو کہا وہ آدمی کیسے دوڑ رہا ہے، نے کہا نہیں نہیں بیٹھا ہوا ہے، جا کے دیکھا تو کمرہ خالی پڑا. اور اس چور کے جو بڑے تھے معتبرین، وہ میں نے دیکھے کہ وہ گاڑیوں میں تھانے سے جا رہے تھے. ڈی ایم ایل اے افضل خان تھوڑا سا دوست تھا میرا، اس کو میں نے فون کیا اور شدید ترین ناراض ہو گیا. اس نے چٹ پٹ ڈی آئی جی کو کہا کہ ایسے چوکو سسپینڈ کر، اور مولانا جو کہتے اس کے مطابق اقدامات کر. میرے پاس یہاں تھانے دار آیا اس علاقے کا، اس نے کہا آپ کا چور پکڑا گیا ہے، آئیے دیکھیں. جا کے دیکھا ایک دوسرا آدمی بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے مار مار کے بلا وجہ. کہ یہ ہے جی, میں نے کہا یہ نہیں, کہ یہ جس کو چھوڑا تھا, جس نے چوری کی وہ چلا گیا, اس پہ تو پیسے دے چکے, اس کی جگہ ایک اور کو. میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو, کدھر ہو, غریب کو پتہ ہی نہیں, ناک سے خون بہ رہا ہے, آنکھوں سے خون کے قطرے گر رہے ہیں, مٹائی لگائی مجھے دکھانے کے لیے. میں نے دوبارہ دیے میرے کو پھول کیا, میں نے کہا اب تو یہ کام شروع ہو گیا, کورم پورا گھر کیا جا رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے انصاف سے بدلہ لینے میں جینا ہے. ظلم کرو گے تو ظلم پاؤ. اور حدیث میں ہے بخاری شریف میں, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی نے ایک اور عورت کو مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے, مکہ مارا اس کے دانت ٹوٹ گئے. پیغمبر کے پاس کیس آیا, وہ مقدمہ چلا, آپ نے حکم کر دیا کہ اس خاتون کے بھی اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا ہے نظر ابن انس, وہ بیچ میں آئے کہ نہیں میری بہن کے دان نہ توڑے. آپ نے کہا یا انس کتاب اللہ اسے وسن نب سن, قرآن میں دان کے بدلے میں دان ٹوٹیں گے, آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ چیخ رہا تھا, نے کہا نہیں 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 میری بہن کے دان نہ توڑے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی بخاری شریف میں جبریل آیا, کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم سے پوچھو اگر وہ خون بہا لینا چاہے, دیت لینا چاہے تو دے دیں, اس سے پہلے قبائل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا وہ نہیں مانتے تھے, لیکن حضرت نظر ابن انس جب چلا اٹھے تو وہ راضی ہو گئے. قبل العرش بخاری میں انہوں نے تاوان لے لیا, حضرت حیران رہ گئے. آپ نے کہا رب اش اص اخبرا, کچھ لوگ پراگند حال بکرے بال, لو حلفا اللہ لا بر رہو, جو وہ کہے اللہ اسی طرح ہی کرتا ہے. انگریزوں کے زمانے میں سخت خاکسالی ہوئی, ظالم لوگ تھے, مخلوق اور زمین کو ظلم سے بھر دیا تھا, عدل و انصاف کی جڑیں کاٹی, ہر طرف مظلوموں کو مارتے خراب کرتے تھے. بارش رک گئی, خاکسالی ہوئی. خاکسالی ایسی آئی کہ پہاڑوں اور ہموار اور آباد زمین کے لوگ مرنے لگے, اناج تو کیا کہ چھلکے موجود نہیں تھے. ہندوستان کی تاریخ پر ایک آدمی نے کتاب لکھی مثالی قحط, اس میں اس کا ذکر ہے. غریب لوگ دیہاتوں کے, ہمارے سواگ بنیر باجوڑ کے, ان کا یہی کھانا پینا اور زندگی ہے کہ بارش ہو جائے, پہاڑ آباد ہو, زمینیں آباد ہو. بہت استسقا پڑے مولویوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, کوئی ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوا. سواد بابا جی علیہ الرحمت زندہ تھے, بہت بڑے کامل و اکمل ولی تھے, اور انہوں نے پشاور سے آگے سوات روڈ پر اپنا پرانی ٹوپی اور پگڑی الٹا رکھی تھی اور کہا تھا انگریز اس سے آگے آ کے دیکھے 170 سال میں انگریز آگے جانا سکتا. اس نے کہا میری پگڑی اور ٹوپی پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھے, میں نے اس ٹوپی اور پگڑی سے اللہ کی عبادت کی ہے, انگریز کو سوات میں آنے نہیں دوں گا, نہیں جا سکا. ان کی خدمت میں لوگ گئے کہ بہت قحط سالی ہے, بڑی تکلیف ہے, بارش ہو ہی نہیں, آپ دعا فرمائیں. سواد بابا جی علیہ رحمت نے کہا حالات بہت سنگین ہیں, میری دعا نہیں چلتی ہے, میں نے بہت کوشش کی, پوری پوری رات روتا ہوں. جواب نفی میں آ رہا, لوگ رونے لگے کہ یہ تو ہلاکت ہے, ہم غرق ہو جائیں.
حضرت صاحب نے کہا اچھا جب
مجھے چھوڑتے نہیں ہو تو ایسا کرو, پشاور میں ایک کامل و اکمل کتب ہے, اس کو تلاش کرنا پڑے گا, کسی طریقے سے اس سے کہو کہ وہ دعا کر دے, بارش شروع ہو جائے گی, ورنہ کوئی آدمی اس کے علاوہ بچا نہیں, سب متاثر ہیں. اس کی علامت بتائی کہ اس کی ناک میں نتنا ہے, پیزوان دے پودا کی رگٹ پیزوان ہے چولے, ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں کڑے ہیں, اور دوپٹہ رنگین قسم کا سر پہ ہے, سلیٹی شلوار ہے اور سرخ قمیض پہنا ہوا ہوگا, اور ایک جگہ بتائی کہ وہاں آس پاس گھومتا پھرتا ہے, اس کو راضی کرو. وہ کہے تو بارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. وہاں سے وہ چرگ آ گیا اور پشاور میں اس کو ڈھونڈنا بڑی تکلیف اور مشکلات کے بعد وہ ملا. جب وہ ملا تو اس کو کہا دعا کر لے کہ بارش ہو جائے, بہت تکلیف ہے, انسان حیوان سب مر رہا ہے. اس نے کہا واہ پاگلو, ہم ہجڑوں کا
اور خواجہ سراؤں کا کیا کام ہے, دعائیں تو اچھے لوگ کرتے ہیں, یہ میرا کام ہے, مجھ سے دعا کا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی,
ہم کہاں دعا والے ہیں. انہوں نے کہا سواد بابا جی نے کہا. سواد بابا جی نے کہا ہے؟ کہا ہاں. تو تم ان کے پاس جو تبلا ہوتا تھا بجاتا تھا, وہ تبلا اٹھایا اور اس کو بجانے لگا اور کہنے لگا اس راخیل کچوری کی ورنہ دنیاس چار گل بتانے والے کما, اب بارش برسانی پڑے گی آپ کو ورنہ یہ نتنا اٹھا کر دور پٹک دوں گا. بس ایک دو دفعہ اس نے تبلے پہ ہاتھ مارے اور کہا کہ اسے راخیل کچوری کی ورنہ دنیاس چار گل بتانے والے کما. بادل آ گئے, اندھیرا چھا گیا, 21 دن تک تاریخ میں بارش ہوئی ہے اس بزرگ کی دعا کے برکت سے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے انصاف سے بدلہ لینے میں جینا ہے اے عقل والو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم گناہوں سے, قتل و غارت گری سے, ظلم و زیادتی سے بچو. یہ پہلا قاعدہ تھا ملک کے اصلاح کے لیے. اور دوسرا قاعدہ, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت, ان ترک خیرا, اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال, الوصیت ہو کہ وہ وصیت کر لے, للوالدین ماں باپ کے لیے, والاقربین رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف دستور کے مطابق, حقا للمتقین یہ ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے. تقسیم مال قاعدہ شریعہ سے ہو, اور جن کو آدمی دینا چاہے اور ان کا بندہ نہیں ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. آگے چل کر سورۃ النساء میں ورثاء کا بیان آیا ہے اور ماں باپ کے حصے متعین ہوئے ہیں, اور حدیث آ گئی ہے لا وصیت لوارثین, کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کرو. اس میں دو قول ہیں. الوصیت للوالدین کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ماں باپ کے حصص متعین نہیں تھے, حصے متعین ہونے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی. علماء لکھتے ہیں کہ حصے سے زیادہ دینا یا بعض ایسی چیزیں جن کے وہ مستحق نہیں ہیں اور ضرورت ہے, بطور استحباب کے وصیت باقی ہے. جن کے لیے وصیت جائز ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سہام مقرر نہیں ہے, اور جن کے لیے وصیت ناجائز ہے, ضرور سے زیادہ ناجائز ہے, یہ بطور استحباب کے ہیں, ان چیزوں میں جن میں ماں باپ کا حصہ نہیں بنتا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص مر رہا ہے, مرنے کے بعد اصل ورثہ تو اولاد ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, ماں باپ تو 1/6 کے مالک ہیں. ایک شخص اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ یہ جو میرا گھر ہے میرے ماں باپ کو اس سے نہ نکال لو, یہ وصیت بالکل جائز ہے بل اتفاق, تم اور زمینیں لے لو اور جائیداد رکھو, لیکن میری ماں کو میرے گھر سے خبردار باہر نکالا, کیونکہ 1/6 حصے میں وہ کہاں رہ سکتی. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کے اندر بھی استحباب کا مرحلہ باقی. ایک شخص مر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں مر چکا ہے, اور جو بیٹا زندگی میں مر جائے وہ باپ سے وارث نہیں, تو اس کی اولاد کا وارث ہے, یتیم پوتے جسے کہتے ہیں. وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ میرا پوتا میرے بیٹے کے حصے کا میری طرف سے مالک, میں اپنی خوشی سے مرحوم بیٹے کا حصہ اپنے پوتے کو دیتا ہوں. دینا چاہیے, علماء نے کتابوں میں لکھا یہ استحباب ہے, بے شک دادا کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا. فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت, اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال, مال کو خیر کہا کیونکہ شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہو رہا ہے. الوصیت للوالدین, کی وصیت کر لے ماں باپ کے لیے, والاقربین رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف دستور کے مطابق, حقا للمتقین, یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. امام محمد رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی کے درمیان اس آیت پر 60 مناظرے ہوئے,
60 مناظرے. امام شافعی امام محمد کا شاگرد ہے,
لیکن بعض شاگرد بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. وہ یہ مناظرے اس طرح نہیں ہے جیسے شبلی نے الفاروق میں نقل کیے, سیرت النعمان میں نقل کیے. شبلی مورخ بڑا ہے, محدث نہیں. یہ مناظرے وہ ہیں جو احقاق الحق میں کوثری نے نقل کیے. ان مناظروں کے اختتام پر امام شافعی نے کہا کہ الناس عیال فی الفقہ لا بحنیفہ, آنکھیں کھل گئی. اور اس مناظرے کے بعد امام شافعی نے کہا شیخنا محمد بن الحسن الشیبانی اذا تکلم فکأنما العربی تنزل علی لسانی, ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عربی ان پر نازل ہو رہی. امام محمد بڑا فصیح بلی, خیر بہرحال وہ طلباء کے کام کی بات ہے. فمن بدلہ بعدما سمع, جس نے بدل دی وصیت سننے کے بعد, مرحوم نے کچھ کہا اور موسی نے وصیت تبدیل کی. فانما اسمه علی الذین یبدلونه, بس بے شک گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بدل دیا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. یا محلے میں ایک شخص رہتا تھا, جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا میں نے زندگی گزاری ہے, چند سال مولانا کی خدمت میں رہا ہوں, مجھے دین اور عمل کا وہ فائدہ ہوا جو 60 سال میں نہیں ہوا تھا. تم زندگی بھر اس مدرسے اور اس ادارے کا دل سے خیال رکھنا اگر تم میرے بیٹے ہو. ان کے مرنے کے بعد بیٹے تبدیل ہو گئے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمه علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم. ایک اور شخص مرنے لگا, مجھے بلایا کہ میری عمر 94 سال ہے, میں نے کبھی بھی پوری نمازیں نہیں پڑھی. یوں سمجھ لے کہ میں نے نماز پڑھی ہی نہیں. حساب لگاؤ, ہم نے حساب لگایا, اس زمانے میں 16-17 لاکھ بن گئے. ہم بھی بکس ساتھ لے گئے تھے کہ ہو سکتا ہے ڈال کے لایا. اس نے بیٹے کو کہا اچھا بیٹے پیسے خرچ نہ کرنا, میں دیکھوں گا جیسے بھی ہوگا گزار لوں گا. میں خدا والوں کا چمن کا اندر تھی لڑکی امرڈی بیٹے کو کہا کہ میں گزار دوں گا. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ واٹر پمپ کا پل ہے, گزر جاؤں گا. اتنا خرچہ نہ کرنا بیٹے. تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ اگر پیسے کم ہو یا نہ ہو تو پھر اور صورت ہیلا ہوتی ہے. اس نے کہا پیسے اتنے ہیں کہ 16 لاکھ کی جگہ 16 کروڑ بھی تقسیم ہو سکتے ہیں. اور جب اس کا وہ مر گیا, مردار ہو گیا, تو اس کے بیٹے غریب نے مجھ سے پوچھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ خیر نہیں ہے اسے. اب میں خود اس مسئلے میں پریشان ہوں کہ ایک آدمی خود منکر ہو اور انکار کر لے اور اس کی اولاد اس کے ساتھ احسان کر لے کہ یہ بچے گا یا نہیں. فضل اللہ اعم و کرم ہوا تم. فمن خاف من موسن جنفن او اسمن, پر جس کسی کو ڈر لگتا ہو وصیت کرنے والے سے, جنفن یک طرفہ وصیت کا, او اسمن یا گناہ کی وصیت کا. یک طرفہ یہ کہ سارا مال بیٹے کو دے بیٹی کو نہ دے, سارا مال ایک کو کہے دوسروں کو محروم کرے. یا گناہ یہ کہ اس نے کہا اتنی درگاہیں بناؤ, اتنی 11ویاں کر لو, اتنے پیسے چیلنج پہ خرچ کرو, اتنے پیسے میری برسی پر خرچ کرتے رہو. احمد رضا خان نے وصیت کی ہے مرنے سے 2 گھنٹے 19 منٹ پہلے. بریلویوں نے اس کو شائع کیا, اس کا نام ہے وصایا شریف. شرم تم کو مگر نہیں آتی. لکھا ہے ورثا سے آئے ذات سے اگر بتی بھی خاطر ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 بار ان چیزوں سے فاتحہ دیا کرے. اڑد کی دال, سموسے, ٹھنڈی بوتلیں, ٹھنڈی لسیاں, برف کا کھانا ساز, کیمے کے کچورے, فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے, 47 کے قریب کھانے. مولانا سرفراز خان صاحب نے حساب لگایا تھا کہ اگر وہ صحیح طرح اس پر عمل ہو جائے تو کم از کم 94 من تو کھجورے بنتی ہے چھوارے. فرمایا بدتیوں کو نہ نکھاتا جائے. اور برف کا کھانا ساز, آپ جانتے ہیں برف کا کھانا ساز کس کو کہتے ہیں؟ میں نے مصطفیٰ اظہری سے پوچھا تھا کہ آپ بڑے بریلیوں کے شیخ الحدیث ہیں, بتاؤ برف کا کھانا ساز کیا ہے؟ برف کا کھانا ساز جیسے آپ یہ گول گنڈا نہیں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وہ جو لکڑی کے اوپر برف رگڑ لیتے ہیں, پس کے نیچے نکل جاتا ہے اور شربت پلیٹ سے ڈالتے ہیں. سم جہنم وہ رگڑتے ہو گڑے سوجے تو سب. اس کو کہتے ہیں برف کا کھانا ساز.
اس زمانے میں گھروں میں بنتا تھا.
بعض زمن پختو جہانگیری کی منگ وڑتا دغدغ ہوئی ہو, نور خلا پتہ کشکش ہوئی جہانگیری والا دغدغ ہوئی. ہم شمار اللہ سڑو قابل ذکر شہر ہے, وہ لکڑی کے اوپر برف رگڑ لیتے ہیں, اس میں سوراخ ہوتے ہیں, نیچے پسا ہوا نکلتا ہے اور پلیٹ میں شربت ڈال کے بتا دے محمد رضا خان خوراک ادا خراش آوش. تو اس کو 2 دفعہ لکھوایا تو چھوٹے ننے میاں نے کہا رتنا الحسن نے کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اعلی حضرت یہ پہلے لکھوا چکے ہیں. کہا دوبارہ لکھو, سب سے پہلے جو میرا رب مجھے دے گا وہ یہ دے گا. ایسا لگتا ہے کہ سورہ یاسین میں برف کے خانہ ساز کا ذکر ہو. اچھا جی, اب بریلیوں کا اعلی حضرت کا جنازہ جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام و شمع بزم ہدایت. اتنے میں ایک آدمی کٹورا برف کا بھر کر اوپر سے شربت گڑ کر ڈال کر لے آئے. اب تو انہوں نے ہٹا دیا ہے, لیکن بجنور سے جو وصایا شریف شایا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کٹورے کو کفن کے اندر ہی ساتھ رکھو گے کہ جب اٹھ جائے تو سب سے پہلے یہ پی لو کھا لو, پھر منکر نکیر کے ساتھ نمٹو, دیکھا جائے گا جو ہوگا. خان صاحب نے وصیت یہ بھی کی تھی کہ میری قبر کو خوب گہری کر لو, خوب. میں بیٹھوں گا نہیں. جب فرشتہ مجھے کہے نا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھ سے پوچھے ما تقول فی ھذا الرجل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہو, تو میں بیٹھوں گا نہیں, میں کھڑے ہوں گا اور میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے یجلسانی بخاری جنائز کہ بیٹھا جائے گا, یہ کہتا ہے مجھے بیٹھنا نہیں ہے. یہ حدیث جو بٹھایا جائے گا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں, اس پر عدم اکتفا ہے. دوسری بات یہ کہ قبر میں بیٹھنا سنت ہے, وہ جیسے یہاں کھڑے ہونے کے عادی ہے وہاں کھڑے ہو رہا ہے. تو صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہونا صرف آپ کے خلاف نہیں, منکر نکیر سے بھی ان کا اختلاف ہے. اب اگر وہ بٹھا رہے تھے اور یہ کھڑا ہوا ہو, وہ سوال کر رہے ہیں جو حضرت نے بتایا, دین الاسلام, ھذا محمد جاءنا بالبینات آمنا به واتبعنا, یہ جواب ہے نا بخاری میں. وہ کہتے ہیں یہ جواب نہیں ہے, صحیح نہیں, توبہ توبہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. البدت من المہد الى اللحد, بدعت پنگوڑے سے شروع ہوئی اور قبر تک چل رہی, ختم ہی نہیں ہوئی. اہم نیو کراچی میں شفیع اکاڑوی تقریر میں یہ سنا رہا تھا، اعلی حضرت کی برسی تھی، میں قریب میں امام تھا، میں نے خط لکھا اسے چٹ پٹ، میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے آ کے پتہ کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ قبر میری گہری کرو کہ میں کھڑے ہو کے پڑھوں، یہ بخاری و مسلم کے حدیث کے خلاف، اور یہ کہ جو جواب نبی نے بتایا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اشعار پڑھنا، یہ عالم آخرت اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و ارشاد کا تمسخر و مذاق اڑا. فمن خاف من موسى جنفا او اثما، جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے کہ یک طرف وصیت کر لے گا یا گناہ کی وصیت کر لے گا، فاصلح بینہم، بس اس وصی نے جس کو وصیت کی جا رہی تھی وصی، اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، دو صورتیں، یا اس کو سمجھایا کہ غلط وصیت نہ کرو، اور یا یہ کہ غلط وصیت کے بعد ورثا کو سمجھایا کہ غلط وصیت پر عمل کرنے بھی گناہ. دیکھو ایک مردے نے گناہ کی وصیت کی، یہ ایک گناہ ہے، اس پر عمل ہوا دوسرا گناہ ہے، اس لیے فرمایا کہ فلا اثم علیہ. پہلے فرمایا تبدیل کرنا جرم ہے، پھر فرمایا اگر جنفاً یا طرف وصیت کی گئی یا گناہ کی وصیت کی گئی تو تبدیل کرنا جائز ہے، فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور الرحیم.